بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز چھٹے پارے سے ہوا. لا یحب اللہ الجہر بالسوء, اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ برائی کا تذکرہ زبانوں پہ آئے. ہاں مظلوم ہے وہ اپنی فریاد لے کے جاتا ہے, وہ ظالم کے ظلم کا تذکرہ زبان پہ لاتا ہے, اس کی گنجائش ہے. ترغیب یہ ہے کہ معاف کر دے گا تو بہت بڑا مرتبہ پائے گا, درگزر کرے گا بڑا اجر ملے گا. پھر فرمایا کہ نجات دہندہ دین صرف دین اسلام ہے, جس میں تمام انبیاء کی عزت ہے, حرمت ہے, ایمان ہے. اور اگر کوئی کسی ایک پیغمبر کا انکار کرے اور پانچ پیغمبروں پر ایمان لے آئے, یہ کافر ہے, یہ کافر ہے, یہ اس مذہب میں نجات نہیں ہے. نجات کے لیے اس سچے دین کی ضرورت ہے جو سارے پیغمبروں کی عظمت, احترام, ادب جس میں ہے, اور سارے پیغمبروں پر ایمان ہے. اگر آج دنیا میں اسلام کے سوا کوئی اور مذہب ہے, اور یہ خیال رکھنا کہ ہر ایک اپنے اپنے مذہب پہ چل کر کامیاب ہوگا, قرآن کہتا ہے نہ, یہ کافر ہیں جہنم میں جائیں گے, یہ کافر ہیں یہ جہنم میں جائیں گے. اللہ رب العزت نے اس آخری زمانے میں آخری پیغمبر بھیجا ہے, آخری شریعت عطا فرمائی ہے. قیامت تک صرف اور صرف یہی دین سچ ہے, اسی پہ نجات ہے. اگر ہر مذہب ہی اپنے اپنے مذہب پہ چلنے سے کامیابی ہوتی تو پھر اللہ کے نبی کو جہاد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر مسلمانوں کو دین اسلام کے پھیلانے کے لیے سڑ دھڑ کی بازی لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ہر مذہب اپنے اپنے مذہب پہ چل کے کامیاب ہونا ہی تھا تو پھر اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھی پھر اپنی جانیوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر کیوں میدانوں میں آئے؟ دین اسلام کے لیے اس قدر محنت مشقت کیوں اٹھائی؟ تو یہ نظریہ کہ ہر مذہب اپنے مذہب پر عمل کرنے سے کامیاب ہوگا, قرآن کہتا نانا, صرف دین اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں سارے پیغمبروں پر ایمان بھی ہے, سارے پیغمبروں کی عظمت احترام بھی ہے. اور جس مذہب میں یہ ہے کہ بعضوں پر ایمان بعضوں کا انکار, وہ کافر ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے, جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات ملی تھی پہاڑ پر, کوئی ایسی کتاب آپ کو بھی ہمارے سامنے ملے تب ہم ایمان لائیں گے. تو اللہ رب العزت نے بتایا ان کے آباؤ اجداد سے وتیرہ یہی رہا ہے, انہوں نے ہمیشہ پیغمبروں کو ستایا ہے اور انہوں نے ہمیشہ پیغمبروں کو پریشان کیا ہے. ان کے آباؤ اجداد نے بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ ایسے ہی کیا تھا کہ اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر بچھڑے کو معبود بنا رکھا ہے. اللہ رب العزت نے ان پہ لعنت فرمائی ہے. اور پھر حدیث علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے دشمنی کی ہے, اور ان کا خیال ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھانسی پہ چڑھا دیا اور انہیں پھانسی دے دی. فرمایا نانا اما قتلوہ اما صلبوہ, کوئی قتل نہیں کیا اور نہیں پھانسی دی. اب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھایا ہے, قرب قیامت میں پھر دنیا میں تشریف لائیں گے اور دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم فرمائیں گے, دنیا میں عدل و انصاف کو قائم فرمائیں گے اور شریعت محمدیہ کے مطابق ہی دنیا کے اندر اسلام اور شریعت کو قائم کریں گے. اور اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظمت کا تذکرہ فرمایا. پھر اہل کتاب کے اندر کچھ ایسی بھی ہیں جنہیں اسلام کی دولت نصیب ہو گئی, جو ایمان لے کے آ گئے, ان کے اجر و ثواب کا وعدہ ہے. پھر اللہ نے بہت سارے پیغمبر بھیجے اور مسلمانوں کو, ساری انسانیت کو تلقین فرمائی کہ محمد الرسول اللہ, یہ اللہ کے رسول ہیں, ان پر ایمان لے آؤ اور دین میں غلوف نہ کرو, دین میں غلوف نہ کرو. یہ ہر دور میں امت میں ایک بڑا فتنہ رہا ہے, بڑی وبا رہی ہے کہ دین کے نام پر دین کو بگاڑا گیا, دین کے نام پر دین کو بگاڑا گیا, دین کے نام پر دین کو بگاڑا گیا. اس کی وجہ یہ بنی یا تو صرف کتاب پر اپنی مرضی سے اس سے مطلب نکالا، اس سے بھی دین بگڑا، یا شخصیت کو لیا اور جسے چاہا اسے اپنا رہبر اور اپنا امام بنا لیا، اس سے بھی دین میں بگاڑ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لے کے آئے اس میں یہ تعلیم خاص طور پہ دی ہے، دیکھو غلوب نہ کرنا، اور دین میں غلوب سے احتیاط اور حفاظت تبھی ہوگی جب دین سمجھنے کے لیے، کتاب سمجھنے کے لیے کتاب اللہ بھی ضروری ہے اور رجال اللہ بھی ضروری ہے، رجال اللہ بھی ضروری ہے۔ یہ دیکھ لو کہ جو عمل کر رہا ہے یہ شریعت کے مطابق عمل کر رہا ہے، اور یہ کتاب کا جو مطلب اور مفہوم ہے یہ وہ لوگ بیان کر رہے ہیں جو اللہ والے ہیں، تو رجال اللہ اور کتاب اللہ دونوں کو لے کے چلیں گے تو یہ امت غلوب سے بچے گی اور فرقہ واریت سے بچے گی۔ یہودیوں عیسائیوں کے اندر بھی فرقہ واریت ہے، اس لیے کہ جہاں غلوب ہوگا، جہاں غلوب ہوگا وہاں گروہ بنیں گے، وہاں فرقے بنیں گے، اس لیے کہ ہر آدمی اپنے مزاج سے دین کے اندر اضافہ کرے گا، ہر آدمی اپنے انداز سے دین کے اندر زیادتی لے کے آئے گا تو ایک نیا مذہب بن جائے گا۔ تو عیسائیوں کے اندر بھی تین فرقے بنے، ایک نے کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود اللہ کی شکل میں دنیا میں آ گئے، ایک کا عقیدہ یہ رہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، اور تیسروں نے کہا کہ خدا تین چیزوں کا نام ہے، ایک عیسیٰ ہے، ایک ان کی والدہ ہیں، اور ایک تیسرا ان کے والد ہیں، ان تینوں کو ملانے سے خدا بنتا ہے۔ ہر فرقے نے اپنے انداز سے دین میں زیادتی کی اور غلو کیا، تو یہ وبا ہمیشہ رہی ہے، دین کے نام پر دین کے اندر زیادتی اور اضافہ، اس کی مذمت فرمائی۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اپنی امت کو تلقین فرمائی کہ تم دین میں غلوب نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، نہ اس میں کمی کی گنجائش ہے نہ اضافے کی گنجائش ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے بندے ہیں، اور انہیں اور اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بندگی کرنے میں ذرا بھی آر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بندگی کرنا یہ تو انسان کا سب سے بڑا شرف ہے، اور یہ ایک انسان کا سب سے بڑا اعزاز ہے، اس سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں آر ہو سکتا ہے۔ اس کا تذکرہ، پھر عورتوں کی وراثت کا، پھر سورت کے آخر میں اس کی تاکید فرمائی، اور پھر سورہ مائدہ ہے جس کے اندر ابتدا میں تلقین فرمائی کہ تمہارے عہد اور تمہارے عقود، اس کے اندر ان عقود کو پورا کیا کرو، تمہارا عہد اور تمہارے معاہدے چاہے وہ اللہ کے ساتھ ہوں چاہے وہ مخلوق کے ساتھ ہوں، ان معاہدوں کی رعایت رکھا کرو، ان عہد کو اور عقد کو پورا کیا کرو۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر فرمایا عدل و انصاف اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، دوست ہوں یا دشمن ہوں، عدل و انصاف سب کے ساتھ قائم رکھنا ہے، انصاف عدل و انصاف سب کے ساتھ کرنا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ اور اصول بتایا کہ دنیا کا انتظام بغیر ایک دوسرے کے تعاون کے نہیں ہو سکتا، دنیا کا انتظام بغیر ایک دوسرے کے تعاون کے کچھ نہیں ہو سکتا، کبھی ایک انسان اپنی زندگی کے اندر اکیلا اپنا نظام نہیں چلا سکتا، اسرے کو دوسروں کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دنیا کے انتظام کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کی ضرورت ہے، تو دیکھو تعاون کس میں کرو گے؟ اگر تم ساری ڈاکہ مارنے میں، اگر چوری کرنے میں تعاون کرو گے تو پھر تو جرائم اور طاقتور ہو جائیں گے، اور اگر تم برائیوں کو فروغ دینے میں ایک دوسرے کا تعاون کرو گے برائیاں اور طاقتور ہو جائیں گی، اور اگر تم غلط چیز کے اندر ایک دوسرے کا تعاون کرو گے تو باطل اور طاقت میں آ جائے گا۔ دیکھو تعاون میں یہ اصول یاد رکھنا، تعاون وہی کرنا جہاں نیکی اور تقویٰ ہو، تعاون وہی کرنا جہاں نیکی اور تقویٰ ہو، چاہے وہ تمہاری برادری کا ہے یا نہیں، تمہارے زبان کا ہے یا نہیں، تمہارے علاقے کا ہے یا نہیں۔ بلکہ قرآن نے یہ بھی نہیں کہا مسلمان سے تعاون کرو، نہ نہ، اگر مسلمان زیادتی کر رہا ہے، باطل پہ ہے، ناحق پہ ہے، مدد اس کی بھی نہیں کرنی، مدد اس کی بھی نہیں کرنی۔ تعاون کی شرط یہ ہے کہ نیکی ہو، تقویہ ہو، پرہیزگاری ہو، اس میں تم ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنو، گناہوں میں اور اللہ کی نافرمانی میں تم ایک دوسرے کے معاون اور مددگار نہ بننا، تم ایک دوسرے کے معاون اور مددگار نہ فرمانا۔ تو یہ ایک ضابطہ پوری زندگی کے لیے ہمیشہ پیش نظر رہے کہ جب بھی تم کسی کی حمایت میں کھڑے ہو اور کسی کے تعاون میں کھڑے ہو، کسی کی مدد اور نصرت کے لیے کھڑے ہو، جسمانی یا مالی یا اخلاقی، اخلاقی، جسمانی، مالی، جب تم کسی کی مدد کے لیے کھڑے ہو تو پہلے یہ لحاظ رکھنا کہیں کسی گناہ کی مدد تو نہیں ہو رہی، کہیں اس سے گناہ کو تقویت تو نہیں ملی، کہیں اللہ کی نافرمانی تو اس سے اور زیادہ نہیں پھیل رہی، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ نیکی اور تقوی میں تم ایک دوسرے کے تعاون کرو۔ پھر زمانہ جاہلیت میں جو چیزیں حلال سمجھی جاتی تھی ان کی خاص طور پہ حرمت کا تذکرہ فرمایا، مردار ہے، خنزیر ہے، غیر اللہ کے نام پہ نظر ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر شکار کا ذکر فرمایا کہ شکاری کتا، اس کی شکار کردہ چیز حلال ہے، بشرطیے کہ وہ شکاری کتا ہو جسے سکھایا گیا ہو اور سکھانے کے بعد اس پر سیکھنے کا اثر بھی موجود ہو۔ سیکھنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف شکار پکڑ کے لاتا ہے، اس سے کھاتا نہیں ہے، شکار پکڑ کے لاتا ہے، اس سے کھاتا نہیں، اس کے حلال ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ علماء نے اور مفسرین نے ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا دیکھو کتے نے تعلیم لی اور تعلیم کا اثر لیا تو اس کا اتنا مقام ہو گیا کہ اس کا شکار حلال ہو گیا، ورنہ تو کتا کسی برتن میں منہ ڈالے تو اسے ایک مرتبہ نہیں سات مرتبہ دو۔ اور شروع میں کتے سے اتنی نفرت دلائی اسلام نے کہ کتا جہاں ملو قتل کر دو، کتا جہاں ملو قتل کر دو، لیکن جب یہ نفرت مسلمانوں میں بیٹھ گئی تو پھر قتل کرنے کی وہ حکم چلا گیا۔ پھر یہ کہا کہ جہاں یہ منہ ڈالے گا ناپاک ہو جائے گا، لعاب لگے گا، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، جس گھر میں بغیر کسی وجہ کے رکھا گیا اللہ کے فرشتے نہیں آئیں گے، لیکن اگر وہ سیکھا ہوا ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، فرمایا اس کا شکار بھی حلال ہے۔ تو بتائیے کتا جیسا جانور تعلیم کا اثر لے تو اسے یہ مقام مل جائے، بتائیے یہ انسان اگر تعلیم لے اور اس کا اثر لے، اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا، اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا اگر اس کی زندگی کے اندر بھی سچی تعلیم کا اثر ہو جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر اس سورت کو ایک اعزاز ملا کہ وہ آیت اتری جو حجت الوداع کے موقع پہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم خوشخبری لے کے آئی، اور وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ اتنا ہی بڑی خوشخبری تھی مسلمانوں کے لیے کہ یہودی نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگا اگر یہ ہمارے مذہب میں یہ آیت آتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خبر پہنچی تو فرمایا اللہ نے جس دن ہمیں یہ خوشخبری دی ہے اس دن ہماری دو عیدی تھی، جمعہ کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، عرفہ کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، عصر کی گھڑی تھی، جمعہ بھی مسلمانوں کی عید ہے، عرفہ بھی مسلمانوں کی عید ہے، اس دن اللہ نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی۔ خوشخبری کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہیں ہما جہت اور ہر حیثیت سے ایک زندگی کا ایک کامل مکمل دستور دیا ہے، جو ہر لحاظ سے کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور ہر جہت سے اور ہر حیثیت سے وہ کامل اور مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے، وہ دین اسلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن اگر ہر مسلمان کو آج اس کا احساس نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا مسلمانوں کے پاس اعزاز ہے کہ زندگی کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں جس میں اس کے لیے سچے پیغمبر کی اور سچے دین کی رہنمائی موجود نہ ہو، سچے رسول کی اور سچے دین کی رہنمائی موجود نہ ہو، اور زندگی کے ہر حصے کے لیے سچے دین سچے پیغمبر کی رہنمائی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا علم پیچھے ہے، اللہ کی حکمت اس کے پیچھے ہے، اللہ کی قدرت اس کے پیچھے ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے پاس اتنی بڑی دولت ہو، بتائیے مسلمان بھی دنیا میں خوار اور رزدلیل ہو سکتا ہے؟ لیکن جب اس نعمت کی قدر نہیں کی تو آج رسوائی اس کی مقدر بنی ہوئی ہے۔ اس لیے عمر فرمایا کرتے تھے اعذن اللہ بالاسلام، ہم نے تو اسلام سے عزت پائی ہے، ہمیں تو اسلام نے عزت دی ہے، ہم تو ساری دنیا کے اندر جو آج غالب ہیں اسلام کی بدولت ہیں، ہم نے جو روم اور کسرا کو زیر و زبر کیا ہے اسلام کی بدولت ہے، اور دنیا کی جو سپر طاقتیں ہمارے سامنے صفر ہوئی ہیں اسی اسلام کی بدولت ہے، لیکن تم نے قدر نہیں کی۔ فرمایا وَمَنْ يَرْحَسْدُونَهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ، جنہوں نے نعمت اسلام کی ناقدری کی ہے اللہ انہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا، ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو یہ اسلام ایسی دولت تھی۔ اس صورت کو یہ اعزاز ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو آیت تھی وہ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا جب تم نماز کے لیے آؤ اللہ کے دربار میں، طہارت کا اہتمام کرو، وضو کا اہتمام کرو، پانی میسر نہ ہو تیمم کر لو، اللہ رب العزت نے جو تمہیں دین دیا ہے اس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ پھر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، ایمان والوں کو اللہ کی نعمتوں کے استحضار اور دھیان کرنے کی تلقین ہے۔ پھر یہودیوں کا تذکرہ اور ان کے جرائم کا تذکرہ، کس طرح آسمانی کتابوں کے اندر انہوں نے تعریف کی، اور کس طرح وہ لقمہ حرام اور سود کھانے والے تھے، اور کس طرح وہ رشوت خور تھے، اور کس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے بے وفائی کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا چلو ارض مقدس کی طرف، بیت المقدس فلسطین کی طرف، تو وہ کہنے لگے آپ جانے، آپ کا خدا جانے، آپ جائیں، ہم تو اس علاقے میں جانے کے لیے تیار نہیں، پہلے وہاں سے قوم عمال کا نکلے، پھر ہم جب وہاں امن آئے گا پھر ہم جائیں گے۔ اللہ نے ان پہ جو رسوائی مسلط کی اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قابیل اور حابیل، یہ دو بھائی تھے، حضرت آدم کی اولاد تھے، اور حسد کی بیماری میں قابیل مبتلا ہوا، اور اس قدر حسد آیا کہ اس حسد نے اسے اپنے بھائی کا قاتل بنا دیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور یہ زمین کا پہلا قتل ہے، زمین کا پہلا قتل ہے، اور قیامت تک آنے والے جتنے قتل ہوں گے سب کا وبال قابیل پر ہوگا۔ اس لیے کہ جب کوئی آدمی کسی برائی کو وجود بخش دے اور برائی کی بنیاد رکھ دے، جو بھی وہ برائی کرتا رہے گا وہ تو مر گیا لیکن اس کا گناہ زندہ ہے، اس کا گناہ زندہ ہے۔ اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں، کچھ نیکی کی ایسی بنیاد رکھ جاتے ہیں، خود تو مر جاتے ہیں لیکن ان کی نیکی جاری رہتی ہے، ان کی نیکیاں جاری رہتی ہیں، اور ان کا خیر کا کام جاری رہتا ہے۔ اور کچھ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں، برائیوں کی کچھ ایسی بنیاد رکھ جاتے ہیں، مر تو جاتا ہے لیکن اس کی برائی اس کے نامہ اعمال میں بڑھتی چلی جاتی ہے، گناہوں کا سلسلہ اس کے پیچھے سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو قابیل اس دنیا کا پہلا قاتل ہے، اور قتل بھی کسی اجنبی کو نہیں کیا، اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اپنے۔ اور بیماری کیا تھی؟ حسد۔ حسد بتائیے، حسد کہاں تک آدمی کو گندگی میں ڈالتا ہے، کتنا بڑا مجرم بناتا ہے۔ جب یہ قتل بیٹھ کر بیٹھا، اور گناہوں کا اثر میں نے عرض کیا عقل پہ پڑتا ہے، عقل پہ پڑتا ہے، عقل پہ فتور آ جاتا ہے، اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا اسے کیسے چھپاؤں، زمین کے اندر کیسے دباؤں۔ اس لیے کہ پہلے کبھی قتل ہوا نہیں، اللہ نے کوا بھیجا، اس نے اپنے مردے کوے کے لیے چونچ سے کھڈا کھودا اور اس کو اندر گھسیٹ کر اسے ڈالا۔ اسے اپنی عقل پر ماتم کرنا پڑا کہ اس سے تو اتنی عقل تو اس کوے کے پاس ہے، مجھے اتنی بھی عقل نہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بنایا کہ دیکھو کسی کو ناحق قتل کرنا انسانیت کا قتل ہے، انسانیت کا قتل ہے۔ اور پھر ڈاکہ ڈالنا اور فساد کرنا اور بغاوت کرنا اس کی سزا کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اپنی ذات سے ڈرنے کی تلقین فرمائی اور چور کی سزا کا ذکر فرمایا کہ چور اس کے حد حد ہے اور اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اگر تم نے مجرم کی سزا یہ زمین پہ جاری کر دی نہ جانے کتنے لوگ جرائم سے اور کتنوں کی جان و مال محفوظ ہو جائے گی. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ان کفار کی اس قسم کے طنز اور تنقید کی گفتگو آپ کو غم میں نہ ڈالے. یہ تو آپ کے پاس آتے ہیں جاسوسی کرنے کے لیے, ان کا مزاج ہی رشوت خوری اور حرام خوری ہے. آپ پر کوئی وحی پہلی مرتبہ تو نہیں آئی, اس سے پہلے پیغمبروں پر بھی وحی آتی رہی ہے اور پھر پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے پہلے قوموں کی ہلاکت کی بڑی وجہ یہ بتائی کہ گناہ ہوتے تھے اور ان کے نیک لوگ بھی اس گناہوں سے نہیں روکتے تھے, نیک لوگ بھی گناہوں سے نہیں روکتے تھے. پھر اللہ کی طرف سے جو عذاب آتا اس عذاب کے اندر وہ سبھی مبتلا ہوتے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی, اے ایمان والو یہود و نصارہ سے دلی محبت نہ کرنا, انہیں اپنا دلی دوست نہ بنانا, اس لیے کہ یہ تمہارے خلاف دشمنی میں سب متحد ہیں, یہ سب تمہارے ساتھ دشمنی میں متحد ہیں, اور اگر تم نے ان کی محبت دلی لے لی پھر خطرہ ہے تمہارے اندر ارتداد شروع ہو جائے گا. اور جن کے اندر کفار کی عظمت دل میں آتی ہے آہستہ آہستہ ان کی نسلوں کے اندر کافر اولاد پیدا ہونے لگتی ہے, ان کی نسلوں کے اندر اولادیں کافر ہونے لگتی ہیں. سب سے پہلے کفار کی برائی اور ان کی نفرت دل سے نکلتی ہے. اللہ نے برائی کیسی بتائی کفار کی, اولئک هم شر البریہ, زمین کی بدترین مخلوق ہے. اولئک الانعام جانوروں کی طرح ہیں. مشرکون نجس, مشرک نجس گندگی ہے, پخانے سے کوئی محبت نہیں کرتا, کوئی سنبھال کے نہیں رکھتا, ضرورت کے طور پہ اس گندگی کے پاس جاتا ہے. تو اسی طرح یہ نفرت کیوں بٹھائی, اس لیے بٹھائی کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں میں کہیں ارتداد کا دروازہ کھلنے نہ پائے, کہیں ارتداد کا دروازہ نہ کھلنے جائے. جو صبح شام کفار کے جسے کہیں کہ ہر کفار کے جسے کہیں کہ بڑائیاں اور اچھائیاں بیان کرتے ہیں, خطرہ ہے اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نسلوں میں کافر پیدا ہو جائیں, ان کی اولادوں میں کہیں کافر پیدا ہو جائیں. کفر کی ایک بڑی وجہ جو گھروں میں آتا ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ کفر کی برائی دل سے نکل جاتی ہے, مشرک کی برائی دل سے نکل جاتی ہے. یہ کتنی بڑی گندگی اور نجاست ہے. تو اللہ نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی, دیکھو دلی محبت ان سے نہ رکھنا, معاملات کر سکتے ہیں, ان کی خیرخائی کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں, ان کی خیرخائی میں ہمدردی میں ان سے تعاون کر سکتے ہیں, لیکن دلی محبت یہ صرف مسلمانوں کا حق ہے, یہ صرف مسلمانوں کے لیے کرنا ہے. پھر فرمایا جو آدمی مرتد ہو گیا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں, اللہ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کریں گے, اور ان میں تین خوبیاں ہوں گی. وہ کیا خوبیاں ہوں گی؟ پہلی خوبی یہ ہوگی اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین, اللہ سے محبت کریں گے. دوسری خوبی یہ ہوگی وہ مسلمانوں کے لیے نرم ہوں گے, کفار کے لیے سخت ہوں گے. چوتھی تیسری خوبی اللہ کے دین کے سربلندے کے لیے مال کیا چیز ہوتی ہے, عزت کیا چیز ہوتی ہے, جان لگانے کے لیے بھی تیار ہوں گے. ولا یخافون لومت لاہم, اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے. یہ پھر وہ لوگ ہیں جن سے پھر اللہ محبت فرماتے ہیں, اور اللہ یہ اللہ سے محبت فرماتے ہیں, اور یہ حزب اللہ ہے, یہ اللہ کی جماعت ہے, اور اللہ کی جماعت ہی غالب ہوا کرتی ہے. پھر مسلمانوں کے ہاں واقعی اگر کوئی مسلمان ہو تو اس کی عزت سے بڑھ کر, اس کی عزت سے بڑھ کر, اس کے مال سے بڑھ کر, اس کے جان سے بڑھ کر اس کی نظر میں اس کا دین ہوتا ہے, سب سے بڑھ کر اس کی نظر میں اس کا دین ہوتا ہے جو واقعی مسلمان. مال سے بڑھ کر, عزت سے بڑھ کر, جان سے بڑھ کر بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ دین ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے کہا تھا تم کافروں سے دوستی لگو گے جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں, جو شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. تو غیرت دلائی, غیرت دلائی, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی مذمت فرمائی اور فرمایا ایمان والا خان رسمی مردم شماری کا پیدائشی مسلمان یہودی نصرانی ان سب کو تلقین کی. فرمایا اللہ کیا وہ معتبر ہے جس کی زندگی ایمان والی اور ایمان کے مطابق ہوگی. جو ایمان لے کے آئے گا اور ایمان کے مطابق زندگی اختیار کرے گا اس کا اللہ کے ہاں نجات ہے اور اس کی اللہ کے ہاں قبولیت ہے. پھر اس کا تذکرہ فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عیسائیوں کے غلط نظریے کی تردید ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں رسالت کا مرتبہ عطا فرمایا اور ان کی والدہ وہ حضرت مریم سے ہیں اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں, پاکیزہ خاتون اور نیک خاتون ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر بنی اسرائیل پر جو اللہ کی لعنت پڑی اور اللہ کی لعنت کے مستحق بنے اس کی وجہ یہ بنی وہ گناہ کرتے تھے. دوسرا طبقہ تھا گناہ نہیں کرتا تھا لیکن گناہ دیکھتا تھا, گناہوں سے روکتا نہیں تھا اور وہ بھی گناہگاروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. فرمایا ان کی وجہ سے ہم نے ان کے دل بھی سخت کر دیے اور ان سب پر پھر اللہ کی لعنت ہوئی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل, ان پر اللہ کی لعنت اس لیے ہوئی یہ گناہوں سے نہیں روکتے تھے, یہ برائیوں سے نہیں روکتے تھے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اہل ایمان سے فرمایا کہ یہود اور مشرق یہ مسلمان دشمنی میں سب سے زیادہ آگے ہیں. یہود اور مشرق مسلمان دشمنی میں اور مسلمانوں سے بغض میں سب سے آگے ہیں. ہاں کوئی عیسائی واقعی ہی عیسائی ہو اور اپنے اصلی مذہب پہ ہو تو اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ ہوگا. لیکن آج مسلمانوں کو جن عیسائیوں سے واسطہ پڑا ہے, جو مسلمان شہروں اور ملکوں اور بیٹیوں بہنوں پر آگ پھینکتے ہیں, یہ وہ عیسائی نہیں ہے. یہ تو وہ ہیں جن کا کوئی مذہبی نہیں ہے. جو لا دین ہے یہ وہ عیسائی نہیں ہے. تو مشرق اور یہودی مسلمان دشمنی میں سب سے آگے ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا. سبحانک اللہ بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک.